الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج سے ہم سورۃ الشعراء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے قبل سورۃ الفرقان کے مطالعے کی کسی درجے میں تکمیل ہوئی تھی, اب سورۃ الشعراء کا آغاز ہو رہا ہے. شاعر کی جمع ہے شعراء, اور اس سورۃ مبارکہ کے بالکل آخر میں شاعروں کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں مکی ہونے کے اعتبار سے آیات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 227 آیات اس سورہ مبارکہ میں ہیں اور یہ مکی سورت ہے, لیکن اپنی آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے. گو کہ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کرتے ہیں 8ویں اور 9ویں پارے میں, وہ اپنے حجم کے اعتبار سے, اپنے سائز کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورت ہے. لیکن یہ اپنی آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورت ہے, یعنی 227 آیات پر مشتمل ہے. مزید یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں خاص پہلو یہ ہے کہ پچھلی اقوام اور ان کے رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تفسیرات عطا فرمائی ہیں, اور وہی انداز ہے جو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. ابھی ذکر آیا سورۃ الاعراف کا جو 8ویں اور 9ویں پارے میں ہے, اس میں بھی 6 رسولوں کے حالات کا ذکر آیا ہے. 3 وہ رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں, اور 3 وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ 3 رسول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں. پھر لوط علیہ السلام, وہ تو بھتیجے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام, ان کے بعد شعیب علیہ السلام, اور پھر موسیٰ علیہ السلام, یہ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. ان 6 رسولوں اور ان کی اقوام کے حالات قرآن حکیم نے بار بار نقل کیے ہیں. سورۃ الاعراف میں بہت تفصیل سے آتے ہیں, پھر 12ویں پارے میں سورہ ہود ہے, اس میں بھی بہت تفصیل سے آتے ہیں, اور اب یہ سورۃ الشعراء ہے, اس میں بھی تفصیل سے آئے ہیں. پھر ان 6 رسولوں کے واقعات جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہیں, ان میں بھی تفصیل سے واقعہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ بھی انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اس کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ قرآن حکیم کا وہ پہلو یا انداز ہے جس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں, ذکر کہتے ہیں, یا دہانی کہتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو دہرایا ہے ہماری عبرت کے لیے, ہماری سبق آموزی کے لیے. کبھی اللہ یہ دکھاتا ہے کہ کس کس انداز سے پیغمبروں نے دعوت حق لوگوں کے سامنے رکھی, کبھی اللہ یہ بتاتا ہے کس کس طرح کی مشقتیں اور مخالفتیں پیغمبروں کو برداشت کرنا پڑی راہ حق میں, کبھی اللہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کس طرح سچے ایمان والوں نے اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیا اللہ کے دین کی محنت میں, کبھی اللہ یہ بتاتا ہے کس کس طور پر اللہ کے نیک بندوں کو ستایا گیا, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, کبھی اللہ یہ بتاتا ہے کہ کس کس طرح ظالموں کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی, کبھی اللہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کے نیک بندے انبیاء کے ساتھ بچا لیے جاتے ہیں, اور کس کس طرح پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو خدائی کے بھی دعوے کرتے تھے, وہ اقوام جو خدائی کی دعویٰ کرنے والی تھیں, کس طرح اللہ نے ان کو مٹا دیا اور برباد کر دیا. یہ سب کچھ صرف قصوں کے طور پر نہیں ہے, کہانیوں کے طور پر معاذ اللہ نہیں ہے, بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے, سبق آموزی کے لیے ہے, رہنمائی کے لیے ہے. یوں قرآن حکیم ان موضوعات کو یا مضامین کو بار بار دہراتا ہے. کیوں؟ بارہا یہ بات آ چکی کہ ہم انسانوں میں نسیان کا مادہ ہے, بھول جانے کی ایک بیماری ہے یا کمزوری, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اور اس بھول کا علاج یہ ہے کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے. سورۃ الشعراء کی یہ تھوڑی سی تمہید تو آپ کے سامنے آ گئی. اب مطالعہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں, اور کیونکہ یہ مضامین کئی مرتبہ پہلے آ بھی چکے ہیں تو کوشش ہوگی کہ بہت زیادہ ہم تفصیل میں نہ جائیں, لیکن بہرحال وہ جو سبق آموزی ہے, وہ عبرت ہے جو ان واقعات کے بیان سے قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے واضح رہے, اس پر ضرور انشاءاللہ تعالی غور و فکر کریں گے. پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے نافرمانوں کا ذکر ہے, مشرکین کا, کہ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے, حق ان کے سامنے واضح ہو رہا ہے لیکن مان کر نہیں دیتے, ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں اور جانتے بوجھتے حق کو رد کرتے ہیں. ان کے اس طرز عمل پر اللہ کا تبصرہ بھی ہے, اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی عطا کی گئی تاکہ اللہ کے رسول اپنا کام جاری رکھیں اور کسی طور پر بھی اس کام میں رکاوٹ نہ آئے. یوں اس طرح کے مقامات پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوا کرتا ہے, لیکن امت کے لیے بھی, میرے اور آپ کے اہل ایمان کے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہوتا ہے. لاکھ لوگ مخالفت پر اتر آئیں, لاکھ لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں, ایک بندہ مومن کو دعوت حق کا عمل جاری رکھنا چاہیے, راہ حق میں آنے والی تمام مشقتوں کو برداشت کیے چلے جانا چاہیے, لیکن دعوت حق اور فریضہ حق کی یا شہادت حق کے فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اب آئیے سمیت کے بعد مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوسیم میم, یہ حروف مقطعات ہیں, کئی مرتبہ قرآن حکیم کی پچھلی صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے, ان کی متعلق صحیح تر بات یہی ہے کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی, اگر بہت زیادہ ضروری ہوتی تو آپ وضاحت فرما جاتے. بعض اہل علم نے کچھ اپنے اندازوں کے مطابق کچھ معنی بیان کیے, وہ آرا سر آنکھوں پر, لیکن امت کی متفقہ یا اجتماعی رائے یہ ہے کہ ان الفاظ کے یا حروف کے معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹانا چاہیے کہ واللہ عالم, ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے. فرمایا کہ قوسیم میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ ایک واضح روشن کتاب قرآن حکیم کی آیات ہیں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی, التفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, لعلک باخ نفسک اللہ یکون مؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. کیوں, کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ انداز سورہ کہف میں بھی آتا ہے, سورہ طہٰ میں بھی آتا ہے, دیگر مقامات پر بھی آتا ہے. نبی آپ اپنا کام جاری رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ نہیں مانتے تو غم نہ کیجئے ان کے اوپر, ان پر افسوس نہ کیجئے, ان کے متعلق اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر, سورۃ الغاشیہ آخری پارے میں اس میں آیات آتی ہیں. اے نبی تذکیر فرما دیجیے, یاد دہانی فرما دیجئے, آپ تذکیر کرنے والے ہیں, یاد دہانی فرمانے والے ہیں, ان پر ذمہ دار نہیں کہ جبرن ان سے قبول کروا لے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. یہی تسلی ایمان والوں کے لیے, بس اوقات آپ کو اور مجھے بھی جب ہم راہ حق کے اس فریضے کے اندر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, تو یہ کچھ دیکھنا پڑے گا. کبھی ہو سکتا ہے ہماری اولادیں ہماری بات نہ سنیں, کبھی ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ہماری بات نہ سنیں, کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے ہماری بات نہ سنیں, جبکہ ہم دین کی بات ان کے سامنے رکھیں, تو ممکن ہے کچھ ہمارے اوپر بھی گزر رہی ہوگی. اس وقت یہ آئے تسلی دیتی ہے. نبی نے بھی اپنے آپ کو کھپایا, اتنا کھپایا کہ اللہ نے روک دیا کہ نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تسلی ہے, کیا وہ تسلی دیگر مقامات پر واضح ہے؟ منوانا آپ کا کام ہی نہیں, پہنچا دیجیے, سمجھا دیجیے, بتا دیجیے, بلا لیجیے, واضح کر دیجیے. کوئی نہ مانے تو پھر وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. آگے ارشاد ہوا, اے نبی اگر ہم چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان سے کوئی نشانی اتار کر دکھا دیں. نشانی سے مراد یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. آپ کو یاد آ رہا ہوگا کئی مہینے ہو گئے, بلکہ شاید سالوں کی بات ہو رہی ہے اب تو, سورۃ المائدہ میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی. سورۃ المائدہ کا نام ہی مائدہ ہے اس نسبت سے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ کچھ آسمان سے خان نازل ہو جائے, اس میں اللہ کی نعمتیں ہوں اور سب کچھ ہو, تو ہم اس کو جان لیں, مان لیں اور ہم حق میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دے دیا, اگر وہ نازل کر دیا تمہاری فرمائش پر میں نے معجزہ اور تم ایمان اگر نہ لائے یا تم نے بات تم نے نہ مانی تو ایسا عذاب تمہیں دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا. شاید یہ بات آپ کو یاد آ رہی ہے. پھر یہی انداز مشرکین مکہ کا بھی رہا. سورۃ الانعام اس کی بہت تفسیر آتی, دیگر مکی صورتوں میں بھی کچھ ایسا کر کے دکھا دے. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کوئی چشمہ جاری کر کے دکھا دیں, کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں, کوئی خزانہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, کوئی فرشتے ان کے ساتھ نازل ہو جاتے, کوئی دولت کے انبار اور ڈھیر ان کے پاس لگا دیے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, اصل معجزہ تو قرآن دیا گیا ہے. جس نے ماننا ہے قرآن سنے, قرآن قبول کرے, قرآن پر ایمان لائے اور عمل کرے تو نجات ہے, ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے اے نبی چاہیں تو ہم کوئی معجزہ بھی نازل کر کے دکھا دیں اور ان کی گردنیں اس کے سامنے پست کر دیں. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کر دے, جو خارق عادت شے ہو, ایک ایسا طرز عمل جو عمومی طور پر ممکن نہیں. یہ پیغمبروں کی صداقت کی دلیل بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی گردنیں پس کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو مسلمان کر دے, لیکن یہ اللہ کا منشا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا. سورۃ الملک آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون. سورۃ دہر کے شروع میں ارشاد ہوا, اما شاکر و اما کفور, راستہ تم نے بتا دیا, اب جو چاہے شکر گزار بنے, جو چاہے ناشکری کرے. یہ ہے امتحان. تو زبردستی اللہ منوائے گا نہیں کسی سے, ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. مزید ارشاد ہوا کہ ان لوگوں کے پاس اللہ یعنی رحمان کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے یہ اعراض کرتے چلے جاتے ہیں, یہ اسے اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ورنہ تو اللہ کی زمین, اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود. اللہ کو پہچاننے کہ وہ ہے اور یہ ماننے کہ ایک ہی ہے, اس بات کے لیے بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ان کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے بنایا, پہاڑ نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمایا, آسمان نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند کیا, زمین نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھائی. غور کرو گے تو اللہ کی معرفت کے دلائل تو چپے چپے میں موجود ہیں, ذرے ذرے میں موجود. لیکن کیا کہیں کہ جو ہٹ دھرمی پر آ گئے وہ جانتے بوجھتے رد کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات بھی جو اب اگلی عرض کر رہا ہوں بارہا آ چکی ہے کہ ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت قرآن صرف ایک کافر کو ہی نہیں دیتا, ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت قرآن ایک ملحد, ایک ایتھیسٹ یا ایک دہریے ہی کو نہیں دیتا, ماننے والوں کو بھی غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے. جو بہت مشہور آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران آیت نمبر 190, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ آیت اور اس کے بعد کی آیات تہجد کے وقت بیدار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. کیا رہنمائی امت کو, کیا رہنمائی. تم بھی غور کرو ان آیات کے اندر, اللہ کی زمین میں, اللہ کے آسمان میں, دن رات کے نظام میں, اللہ کی قدرتوں میں. ایک ماننے والا اللہ کو جب غور و فکر کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور جتنا یہ ایمان بڑھے گا یا اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے جتنی اللہ کی معرفت بڑھے گی, پہچان تعارف, اتنا اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی بندگی کرنا آسان ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے, مسلمان ہے, مسلمان معاشرے میں رہتا ہے, 5 وقت اذان کی آواز تکبیریں بلند ہوتی ہیں, اس کے پاس وقت ہی نہیں. بیٹھا بڑے آرام سے دکان پر, بیٹھا بڑے آرام سے ٹی وی کے سامنے, لیٹا ہے بستر پر, بڑے آرام سے نمازیں ضائع ہو رہی. مسلمان تو ہم بھی کہتے ہیں اس سے, لیکن یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا اس کا ایمان جو دکان سے اٹھنے پر اس کو آمادہ نہ کرے, یہ کیسا اس کا ایمان جو بستر کو چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے, یہ کیسا اس کا ایمان جو ٹی وی چھوڑنے پر اس کو آمادہ نہ کرے. یہ کاہے کا ایمان. نہ ایمان والے کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ نشانیوں سے اعراض کا معاملہ صرف کفار ہی کا نہیں, یہ ماننے والوں میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور یوں معرفت الہی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں بے عملی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بیان تو مشرکین کا آیا, رحمان کی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے یہ اعراض کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن آپ کو اور مجھے بھی رب العالمین قرآن حکیم میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اس اعراض سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے, اور اللہ اپنی قدرتوں, اپنی نشانیوں, اپنے انعامات, اپنے احسانات پر غور و فکر کر کے اپنی معرفت میں اضافے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بے شک ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا, تو عن قریب وہ حقیقت ان کے پاس آئے گی، وہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ایک تو وہ خبریں ہیں جو آئندہ کے رکوعوں اور آیات میں ہم پڑھیں گے، پچھلی قوموں کی، دیکھو قوم نوح کا انجام، دیکھو قوم ہود کا انجام، دیکھو قوم صالح کا انجام، دیکھو قوم لوط کا انجام، دیکھو قوم شعیب کا انجام، دیکھو آل فرعون کا انجام. یہ تو ہیں خبریں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، اور آج تم اگر ہر دھرمی پر آمادہ ہو چکے ہو تو جس عذاب کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ عذاب بھی تمہارے لیے تیار ہے، آیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہے جو دھمکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جھٹلانے والے ہٹ دھرمی کرنے والوں کو دی گئی. اس کے بعد ارشاد ہوا، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح ہم نے ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں جوڑوں کی صورت میں اگا دی. یہ جوڑے تو آج کھلتے چلے جا رہے ہیں، ایک جوڑا انسان میں مرد اور عورت کا رکھ دیا معلوم تھا ہمیں، اب تو جانوروں کے ہمیں معلوم تھے جوڑے، اب تو ہم نے دیکھا کہ پودوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے. الیکٹریسٹی آ رہی، ایک نیگیٹو چارج ایک پازیٹو چارج ہے، ایٹم کو بریک کیا تو وہاں بھی پیر ہمیں نظر آتا چلا گیا، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل. اسی لیے کہا مفسرین نے، پھر دنیا کا بھی جوڑا ہے وہ ہے آخرت، دنیا کا بھی جوڑا ہے اور وہ ہے آخرت. اور ہر شے اللہ قرآن کہتا ہے سورۃ الذاریات میں، ہر شے اللہ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی، ایک اکیلی تنہا واحد یکتا ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. تو غور و فکر کرو، اس زمین میں اللہ کی نشانیاں، ان پودوں میں اللہ کی نشانیاں، ان پھولوں میں اللہ کی نشانیاں، ان پھلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں. آگے فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے. وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عزیز ہے اور رحیم ہے. یہ آیات، دو جو آیتیں ہیں، یہ بار بار دہرائی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور جو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کو تو فوراً یاد آ رہا ہوگا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. آگے جب چھ اقوام کے حالات پڑھیں گے، ہر ہر واقعے کے اختتام پر یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی. کچھ باتیں وہاں ہوں گی، کچھ ابھی کیے لیتے ہیں. یہ نشانی اللہ کی اس زمین میں بھی ہے، اس کائنات میں بھی ہے، نشانیاں عبرت کے لیے تاریخ میں بھی ہیں، جن اقوام کا ذکر آگے چل کر آئے گا. پھر ذکر ہوا کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہوا، اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے اور اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے رہے. معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہ ہو تو بندہ پھر اعراض کی طرف جائے گا، اور اگر اعراض کوئی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، پھر وہ کفر کی طرف ہی جائے گا یا شرک کر لے گا. اگر کسی کو اوریجنل شے نہیں ملتی، وہ دو نمبر استعمال کرتا ہے. مشرک کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانتا جو کہ حقیقی معبود ہے، تو وہ کسی کم تر پر اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. معروف تو یہ کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر لے گا، لیکن انسان کبھی اپنے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے نفع نقصان کے مالک ہیں. اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو کسی سیٹ کو ہی سمجھ لے گا یہی میرا رازق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر اللہ پر توکل نہ ہو تو کسی ڈاکٹر کو ہی سمجھ لے گا شفا اس کے ہاتھ میں ہے. اپنے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر لے گا انسان، جو کہ رویہ اور ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ کا تعارف حاصل نہ ہو، اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی نشانیوں پر مستقل غور و فکر کرنا. اور پھر آیا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو غالب ہے رحیم بھی ہے. غالب میں یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ رب ہے نا، وہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں بھولا نہیں ہے، وہ پرورش بھی کر رہا ہے اور وہ تمہارا مالک اور آقا بھی ہے، وہ تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے. اگر بد اعمالیاں کرو گے تو وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ پکڑ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور دیکھو اس نے کیسے پکڑ فرمائی، آگے وہ پچھلے رسولوں کے حالات اور واقعات آئیں گے. اور جہاں وہ رب عزیز ہے، غالب ہے، اختیار رکھنے والا ہے، وہیں وہ رب رحیم بھی ہے. دیکھو اس نے کیسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کیا، پیغمبروں کو محفوظ رکھا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے بچائے رکھا، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو گئی، اللہ رحیم بھی ہے. تو وہ رب پرورش کرنے والا بھی ہے، رب المسلمین نہیں، وہ رب العالمین ہے، سب کو دے رہا ہے، لیکن سب کے اس سب کے ساتھ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. یہ دیکھنا کاہے کو ہے؟ کہ تمہارے اعمال کی کل پیشی ہوگی، تمہارے اعمال کے نتائج نکلیں گے، اور کبھی زمین پر اللہ اعمال کے نتائج اجتماعی سطح پر قوموں کو عطا کرتا ہے، وہ غالب ہے، پکڑ کرنے پر قدرت رکھنے والا، اور وہ رحیم بھی ہے، اپنے فرما برداروں کے لیے رحمت فرمانے والا۔ اللہ ہمیں اپنی صفت رحمت سے نوازے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بننے کے لیے آج جبکہ مہلت ہے اس کی فرما برداری کے روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الشعراء کا، اور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک 68 تک مستقل اب جو بیان آئے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ تشریف لے گئے تھے فرعون کی طرف، اور وہ سارے حالات اور واقعات کسی درجے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مختصرا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا کہ یاد کرو، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ کون ظالم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اس تقویٰ کا ذکر بھی کئی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آیا۔ جب ہم سورہ آراف کو دیکھتے ہیں اگر تقابل کے طور پر، تو ہر رسول نے کہا اعبدوا ربکم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اپنے رب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہاں عبادت کا تذکرہ بہت ہے سورۃ الاعراف میں، اس سورت میں دیکھیں گے تقویٰ کا ذکر بہت زیادہ آئے گا۔ فتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور رسول فرماتے میری اطاعت کرو۔ تو سورہ آراف میں عبادت کا ذکر زیادہ ملتا ہے پیغمبروں کی دعوت کے بیان میں، اور سورہ شعراء میں تقویٰ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اس کی اطاعت کی روش اختیار کرنا۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ ڈرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے۔ تو عبادت کہیں یا تقویٰ کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو سورہ آراف میں عبادت کا ذکر زیادہ، اور سورہ شعراء میں تقویٰ کا بیان زیادہ آئے گا تمام رسولوں کے بیان میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فرعون کی طرف جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ اتنا بڑا دربار فرعون کا، اور کہیں مجھ سے دعوت پیش کرنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ چنانچہ وہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا درخواست کی کہ ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ یہ بات ہم نے سورہ طہٰ میں بھی پڑھی، یہ ذکر بھی آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ کثرت ذکر قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے۔ 550 سے زیادہ آیات میں کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون اور آل فرعون کا ذکر آتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم مسلمان جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سے پہلے امت تھے بنی اسرائیل، اور ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے ان کے حالات بکثرت اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے، تاکہ ہم ان اعمال اور کرتوتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں مبتلا وہ لوگ ہوئے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو کم و بیش 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون اور آل فرعون کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ ہارون کو میرا معاون بنا دیجئے۔ پھر ایک اور معاملہ ہوا تھا، یہ آگے ہم سورہ قصص میں بھی پڑھیں گے، بات سے بات نکلتی ہے۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شعراء، پھر سورہ قصص بھی ہے، سورہ نمل بھی ہے۔ یہ تینوں جو لگاتار سورتیں ہیں، یہ اپنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ سب سے پہلے کون سی وحی آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سورۃ الالف کی پہلی آیات، نزول میں وہ پہلے۔ لیکن جب ہم ترتیب تلاوت دیکھتے ہیں، آج جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کون سی سورہ مبارکہ آتی؟ سورۃ الفاتحہ آتی۔ اس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں جو اس وقت ہے ہمارے سامنے، اور وہ ترتیب نزولی تھی۔ تو نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورہ شعراء ہے، اور پھر سورہ قصص کا معاملہ اور نمل کا معاملہ، یہ ایک ساتھ ہی اسی ترتیب سے نازل ہوئی، اور ان تینوں صورتوں میں بکثرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور ان کی حیات مبارکہ کے کئی مختلف گوشوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ بہرحال ایک گزارش تو انہوں نے یہ کی اللہ کے حضور کہ اللہ ہارون کو بھی، میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ اور ایک اور مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، وہ تفسیر سورۃ القصص میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گی، یہ ذکر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ موسیٰ ڈرو مت۔ میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون میں خوب سننے والا، ہم خوب سننے والے ہیں، جاؤ اپنے بھائی ہارون کو لے کر۔ اور نشانیاں کون سی؟ وہ جو دو باتیں بار بار آئی تھیں، مزید آتی رہیں گی، ایک عصا اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ، ید بیضا۔ تو یہ دو نشانیاں، یہ بکثرت ان کا قرآن حکیم میں ذکر آیا، اور جیسے یہ دو نشانیوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو جادوگر بھی آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اور وہ عید کا دن تھا یا چھٹی کا دن تھا ان کے یہاں، اور وہ دن چڑھے سارا مقابلہ ہوا تھا، اور پھر حق غالب بھی آ گیا تھا، وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں الحمدللہ آ رہا ہوگا۔ لیکن ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ نہیں پڑھیں گے، یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پچھلے جمعے میں امام صاحب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی نماز میں، آج بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کبھی کسی نے کہا؟ ہم نماز ادا کرتے الحمدللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت، کبھی کسی نے کہا کہ صاحب وہی دوبارہ ادا کرنی؟ نہیں، یہ تو مستقل پڑھے جانے والا کلام ہے، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی حصہ بنا دیا سورہ فاتحہ کو، اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کو بھی لازم کر دیا گیا۔ یوں اگر بار بار ان باتوں کو دہرایا جائے تو ہر مرتبہ کوئی نیا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہزاروں تفاسیر لکھ دی گئی قرآن حکیم کی، تب بھی تفسیریں بیان ہو رہی ہیں، تب بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے علم و حکمت کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بہرحال آگے ارشاد ہوا کہ بس تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہنا کہ بے شک ہم دونوں اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور جا کر کیا کہو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو۔ یہ بنی اسرائیل، یہ مصر کیسے پہنچے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ کیا تھا، اور بعد میں ان پر زوال آیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ غلام بن گئے، اور مصر کے رہنے والے جو قبطی کہلاتے ہیں وہ ان پر غالب آ گئے تھے۔ تو اس فرعون نے، اور فرعون بھی مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا ورنہ مختلف نام تھے ان کے، تو فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مغلوب بنا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلامی سے نجات دلانا بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں اور ذمہ داری میں شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہنا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ بات بھی جان لیجئے، پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ خالی کسی ایک کونے خدرے میں بیٹھ کر بیان کی جانے والی دعوت نہیں ہوتی، پیغمبر جو دعوت لے کر آتے وہ انقلابی دعوت ہوا کرتی، اور پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وقت کے نظام کو چیلنج کیا کرتی، پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وقت کے ظالموں کو بھی پکارتی۔ چنانچہ اس وقت کا ظالم کون تھا؟ فرعون تھا۔ اللہ تعالی نے کہا سیدھے اس کے پاس جائیے۔ یہ ہے انقلابی تصور ہمارے دین کے مزاج کا، یہ ہے انقلابی تصور دین کی دعوت کے اعتبار سے، دین کی محنت کے اعتبار سے، کہ اس وقت کا ظالم جس کا حکم چلتا تھا، جس کا نظام چلتا تھا وہ تھا فرعون، اور اس تک پہنچنے، اس تک جانے، اس کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا حکم دیا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تاہم جہاں دعوت حق اس کے سامنے رکھنی ہے اور ابھی معجزات بھی پیش ہونے اس کے سامنے، وہی ایک اہم ذمہ داری کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور غلامی سے نجات دلانا۔ اب فرعون کے دربار میں ہے، اب وہ فرعون کیا کہتا ہے؟ وہ اکڑ میں آ کر کہتا ہے موسیٰ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا نہیں کیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، خیر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی کہ صندوق میں رکھ کر ان کو دریا کے حوالے کر دیں۔ پھر وہ صندوق پہنچا اس کے محل کے کنارے، وہاں سے وہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، پھر والدہ تک بھی ان کو پہنچا دیا گیا۔ اب یہ اس اپنے احسان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، اور اتنا عرصہ تم نے ہمارے درمیان گزارا تھا، اور ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب تو یہ دیا کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، ہاں میں نے، مجھ سے کام ہو گیا تھا، مگر ابھی میں خود حق کی تلاش میں تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا تھا۔ سورۃ طہٰ میں کچھ بات ہم نے پڑھی تھی نا، آئندہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، وہ جو قتل کا معاملہ ہوا تھا وہ ظہور نبوت یا اظہار نبوت سے پہلے کا تھا۔ وہ قتل کا معاملہ ہو گیا تھا، پھر وہ مدین کے علاقے میں چلے گئے تھے، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ظہور نبوت ہوا تھا، یاد آ رہے، وادی طوبہ میں ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہیں پہ وہ عصا بھی اور وہ چمکتا ہاتھ بھی دکھا دیا گیا تھا کہ یہ موزے لے کر فرعون کے پاس جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ کام اس سے ہو گیا تھا، مگر کس کیفیت میں؟ جبکہ میں ابھی خود حق کی تلاش میں تھا کہ ابھی اظہار نبوت اللہ کی طرف سے ہونا باقی تھا۔ بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد میرے رب نے مجھے چن لیا، مجھے حکمت عطا فرمائی، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ یہ تو وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک بچے کو تو نے یا تم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ایک بچے کو پالا تو یہ احسان جتا رہے ہو. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ساری ایک پوری قوم کے ہزاروں لوگوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے, اتنا ظلم کرتے ہو, اتنا جبر کرتے ہو, اور ایک بچے کی اگر تمہارے محل میں پرورش ہو گئی, تمہارے بال پر پرورش ہو گئی تو اس پر اتنا اتراتے ہو. یہ ہر دور کے ظالموں کا معاملہ ہے, لوگوں کو اتنا دو کہ وہ زندہ رہ سکے تاکہ صبح کھڑے ہو کر دوبارہ وہ جانوروں کی طرح کام کرے اور ظالموں کی تجوریاں بھرتی رہیں, اتنا نچوڑو ان کو, اور تھوڑا سا ریلیف دے کے کیا کہتے ہیں دیکھو ہم نے کتنا بھلا کیا تمہارے ساتھ. بس اشارہ کافی ہے, باقی آپ خود اس پہ قیاس کر لیجئے کہ ہر دور کے ظالموں کو یہ وتیرہ رہتا ہے. آگے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا بالکل دو ٹوک جواب دیے موسیٰ علیہ السلام نے, ایک بچے کو پال پوس کے بڑا کیا احسان جتاتے ہو, ساری قوم ہزاروں کی تم نے جو ہے وہ غلام بنا رکھی ہے, ظلم کرتے ہو, جبر کرتے ہو, اس پہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی تمہیں اس کے اوپر احساس نہیں ہوتا اس بات کا. اس کے بعد مکالمہ جاری ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ. فرعون کہتا ہے اچھا بتاؤ رب العالمین کون ہے, کیونکہ یہ تو خود ملعون دعویٰ کرتا تھا خدا ہونے کا, معاذ اللہ. سورہ نازعات پڑھے آیت نمبر 24, فقال انا ربکم الاعلی, اس کا دعویٰ قرآن نے نقل کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا اب فرعون کیا ہے, ایک پورا کردار ہے اصل میں جو آج سے 3500 برس کم و بیش پہلے تھا, لیکن قرآن تو آج تک اس کا ذکر کر رہا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. ہر دور میں یہ واقعہ پڑھا جائے, ہر دور میں فرعونیت والا کردار نظر آئے. کبھی ایک فرعون دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں جو چاہوں حکم دوں, کبھی ایک قوم کھڑے ہو کر دعویٰ کرتی ہے وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ, جو چاہیں گے ہم کریں گے, ٹوئن ٹاورز پہلے اڑوائیں گے پھر افغانستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے, کہیں گے جو چاہے کریں, ہمارا ایک مارو گے تمہارے اتنے اڑا دیں گے. یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر پارلیمنٹ کے اندر آ گئے جو چاہو بل پاس کر دو, شریعت کے خلاف انگلینڈ ہے تو بائبل کے خلاف, امریکہ ہے تو بائبل کے خلاف, پاکستان ہے تو قرآن کے خلاف, جو چاہیں گے کریں گے. میجورٹی رولز, یہ ہے میجورٹی, جو چاہے گی وہ کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی وہ گندگی کا ٹوکرا ایک فرعون کے سر پر تھا وہ بٹ گیا, چند مل کے اب بل پاس کر دیں. ان چند کو لے کر کون آتا؟ عوام الناس الیکشن میں ووٹ دے کر لے کر آتی ہیں اور جو چاہے وہ اوپر بل پاس کر دیتے. یہ ہے خدائی کے دعوے. آج حلال کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دیں, انسان نے جب اپنے ہاتھ میں معاذ اللہ لے لیا تو یہ تو اللہ کا اختیار. قرآن کہتا ہے 3 مرتبہ ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ بندے حاکم کب سے ہو گئے کہ جو چاہے بل پاس کر دیں, جو چاہے قانون پاس کر دیں, جب چاہے شراب کو حلال کر دیں, جب چاہے شراب کو حرام کر دیں. 1930 میں حرام کرنے کی کوشش کی تھی, چند سالوں میں واپس حلال کر دیا اس کو, امریکہ میں ہوا, انگلینڈ میں ہوا. یہ ہے آج خدائی کے دعوے. تو بھائی زندہ کلام ہے قرآن. قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں فی ذکرکم, تمہارا ذکر ہے, تمہارے حالات اس میں ملیں گے. بہرحال کہنے لگا اچھا بتاؤ بھائی رب العالمین کون ہے؟ اس کی دانش میں رب کون تھا؟ یہ خود تھا معاذ اللہ, خود تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے, قال رب السماوات والارض وما بینہما, بظاہر بڑا سادہ جملہ ہے, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وہ رب آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان سب کے درمیان. آپ تاریخ کے بڑے بڑے دعوے داروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, آج تک کسی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. نمرود کی بولتی بند کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, یاد ہے نا؟ اچھا تو اتنا کر دے میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج کو, تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو کسی نے لکھا, خوب لکھا, نمرود کیا اس کے باپ, اس کے بھی باپ کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دے سورج. چپ, فبوہت الذی کفر, قرآن کہتا ہے مبہوت کر دیا گیا وہ کافر, چپ ہو گیا بالکل. آج تک کسی نے اس کائنات میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ صرف رب العالمین نے کیا ہے اور اس کو زیبا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, فرما قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, فرما وہ تو رب آسمان و زمین کا جو ان کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین, اگر ایمان اگر یقین رکھتے ہو تو سمجھو اس بات. پورے دربار میں ہو رہا ہے ڈائلاگ, اکیلا فرعون نہیں وہاں پر, پورے دربار میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. اور فرعون اس بات کو آگے پیچھے کرنے کے چکر میں, ظاہری بات ہے اس طرح کے لوگ کلیور مائنڈیڈ تو ہوتے ہیں نا, ہوشیار اور چالاک تو ہوتے ہیں. کہتا ہے قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہتا ہے ارے تم سنتے ہو؟ بات کو اس نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی, بات کو اس نے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام بالکل فوکس ہو کر دعوت دے رہے ہیں, قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ, فرمایا وہ رب پتہ ہے کون ہے؟ تم لوگوں کا رب بھی ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی ہے. تم بھی پیدا ہوئے ہو, تمہارا والد بھی پیدا ہوا تھا، تمہارا دادا بھی پیدا ہوا تھا، کسی نے کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے جس کا میں تعارف تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، فرعون نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، اس نے انٹرپٹ کر کے بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی ہے، کیوں؟ دلیل نہیں ہے اس کے پاس، جو خود پیدا ہوا اس کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان کھڑا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کھڑی ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس سب کی نفی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ چلیے یہاں مطالعہ روکتے ہیں اور اسی سے بات کو انشاءاللہ اگلے جمعے آگے بڑھائیں گے کہ یہ مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے درباریوں کی موجودگی میں جاری رہے گا، اور توحید کے اور دلائل اور خدائی کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کا جھوٹ اور مکاریاں وہ کھل کر اور سامنے آئیں گی۔ یہ ہے زندہ کلام، پڑھیں یہاں سے، دیکھیں یہاں سے بات کو، اور پھر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو آج بھی کئی کوئی چھوٹے چھوٹے فرعون نظر آ جائیں گے، کوئی چھوٹے چھوٹے نمرود نظر آ جائیں گے، اور ان کو مات دینے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے رب العالمین کا زندہ کلام آج بھی زندہ نظر آئے گا۔ اللہ اس یقین کے ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔